أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج سے جو موضوع آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے اور وہ ہے کلام جدید کہ جس کو انگلش میں ماڈرن تھیولوجی کے ساتھ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. کلام جدید کیا ہے؟ کلام جدید سے مراد کیا ہے؟ کلام جدید کا کلام قدیم سے کہ جو پہلے علم کلام موجود تھا اس کے درمیان کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ کہ اس کو مختصر طور پر جاننا ضروری ہے. اور پھر یہ کلام جدید کی اصطلاح کب سے وجود میں آئی ہے اور اس کلام جدید کے اندر کن موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے کہ مختصر طور پہ اس درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور پھر اس کے بعد کلام جدید کے جو اہم ترین مسائل ہیں ایک ایک کر کے ان پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کلام جدید کو بیان کر اس اصطلاح کو کھولنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم الکلام کے جو پہلے موجود تھا اور ابھی بھی موجود ہے اس کی معمولاً کیا تعریف کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ متعدد تعریفیں کی گئی ہیں بہت زیادہ. اہل سنت علماء کی طرف سے بھی تعریفیں موجود ہیں, مکتب تشیع کے علماء کی طرف سے بھی تعریفیں موجود ہیں, لیکن میں فقط ایک تعریف کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جس کو آج کے ماہرین مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے اس کو قبول کرتے ہیں. مثلا آپ اگر شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو کہ اسلامی علوم کا تعارف کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے اردو کے اندر, اس میں علم الکلام کی آشنائی کا جو کتابچہ ہے اس میں جا کر اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر علم کلام کی جو تعریف کی ہے اس کو مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. شہید مطہری فرماتے ہیں علم الکلام اس علم کو کہتے ہیں کہ جو دینی عقائد کی وضاحت بیان کرتا ہے, ان عقائد پر استدلال ذکر کرتا ہے اور ان عقائد کا دفاع کرتا ہے. یہ تعریف کی ہے شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے. اور یہ تعریف باقی جو تعریفیں کی گئی ہیں ان کی نسبت نسبتاً جامع ہے, کیونکہ اس کے اندر علم الکلام کا موضوع بھی ذکر ہوا ہے جو کہ دینی عقائد ہے. اس کے اندر وظیفہ علم الکلام بھی ذکر ہوا ہے, ہدف علم الکلام بھی ذکر ہوا ہے جو کہ دفاع ہے اور اس کی کیا ہے؟ وضاحت کرنا ہے عقائد دینی کا. تو لہذا یہ تعریف نسبتاً جو تعریفیں کی گئی ہیں اس بحث میں نہیں پڑنا چونکہ طولانی ہو جائیں گی ہماری یہ بحثیں کہ تمام متکلمین نے کون کون سی تعریفیں کی ہیں, ان تعریفوں میں کیا عیب اور نقص پائے جاتے ہیں اور کون سے نکات قوت موجود ہیں, کہ انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے اس پر گفتگو ہوگی. پس اس تعریف کی روشنی میں ہمیں علم الکلام کا موضوع پتہ چل گیا, علم الکلام کا جو ہدف اور غایت ہے وہ پتہ چل گئی. علم الکلام کی روش کیا ہوتی رہی, کیا روش تھی اور کیا روش ہے, کس روش کے ذریعے وہ عقائد کو بیان کرتے ہیں, عقائد پر استدلال ذکر کرتے ہیں اور عقائد کا دفاع کرتے ہیں, तो जवाब उसका यह है कि इल्मुल कलाम की कोई खास रविश नहीं है, यानी मुअय्यन रविश नहीं है। मसलन अगर आप फलसफे को मद्देनजर रखें तो फलसफे के अंदर मुअय्यन है रविश, वो क्या है? अकली। फकत अकल से इस्तिदलाल लेकर आना है। अगर अकल के अलावा कोई और इस्तिदलाल जिक्र किया गया तो फलसफा उसको कबूल नहीं करता। लेकिन इल्मुल कलाम के अंदर रविशें मुख्तलिफ हैं। क्यों? इस वजह से कि इल्मुल कलाम के अंदर बयान करदा जो अकायद हैं उनकी नौइयत मुख्तलिफ है। मसलन बाज अकायद ऐसे हैं कि जिसको हम फकत अकल के जरिए साबित कर सकते हैं और बयान करते भी हैं, जैसा कि खुदा का वजूद साबित करना है, कि अकल के जरिए साबित होता है। तो यहां पर इल्मुल कलाम की रविश क्या होती है? अकली। बुरहान लेकर आएगा, अकल से इस्तेफादा करेगा। लेकिन बाज ऐसे मसाइल इल्मुल कलाम में मौजूद हैं, अकायद इल्मुल कलाम में मौजूद हैं कि जो फकत व फकत नकल के जरिए, रिवायात के जरिए और आयात के जरिए ही साबित किए जा सकते हैं। अकल उसमें कोई नक्श व किरदार नहीं रखती है, यानी उसकी दस्तरस से ही बाहर है। मिसाल के तौर पे कयामत के हालात अकल दर्क नहीं कर सकती है, लेकिन रिवायात और आयात ने बयान किया है और वो चूंकि इर्तिबात रखते हैं अकायद के साथ, तो इल्मुल कलाम उन अकायद को जब बयान करता है तो उनकी वजाहत के लिए, उनके इस्तेदलाल के लिए आयात और रिवायात का सहारा लेता है। बस रविश नकली से भी इस्तेफादा करता है मसाइल की नौइयत को देखते हुए। और जब हमने यह कहा कि इल्मुल कलाम जो है वो अकायद का दिफा करने के लिए भी है, एक अहम तरीन वजीफा जो इल्मुल कलाम का है वो है दिफा करना। तो दिफा करने के अंदर जहां रविश अकली की जरूरत है वहां रविश अकली से इस्तेफादा करता है, जहां रविश नकली की जरूरत है वहां नकली रविश यानी रिवाई और आयत व कुरान की आयात से इस्तेफादा करता है, और जहां जदल की जरूरत होगी वहां जदल भी करेगा, जदली रविश से भी इस्तेफादा करेगा। क्योंकि बाज़ुकात मुनाजरा करना पड़ता है दिफा के लिए और मुनाजरे के अंदर जो रविश इस्तेमाल की जाती है वो जदल है, और जदली रविश आपने इल्मुल मंतिक में पढ़ी है कि जो सनाआत खम्स के अंदर मंतिक में जिक्र की जाती है कि जदल करने के क्या उसलूब हैं, वो बेहतरीन उसलूब वहां पर जिक्र किए गए हैं। बस आपने देखा कि इल्मुल कलाम कोई खास रविश नहीं रखता, मुअय्यन यानी मुअय्यन रविश नहीं रखता। उसने अपना वजीफे को देखना है कि क्या वजीफा है इस वक्त मेरा, उसके मुताबिक अपनी रविश का इंतखाब करेगा। दुरुस्त है? यह था इल्मुल कलाम की तारीफ, उसका मौजू, उसकी गायत, उसकी रविश मुख्तसर तौर पे आपकी खिदमत में बयान कर दी है। अब हमने देखना यह है कि कलाम जदीद इस इस्तेलाह की क्या जरूरत पेश आई है आकर। आया कलाम जदीद और कलाम कदीम दो अलग इल्म हैं या ना एक ही इल्म के दो नाम हैं और एक मुनासबत से इनको अलग अलग नाम दिया गया है? इसके अंदर दो राय मौजूद हैं। अब मुझे बाकी ममालिक के अंदर नहीं मालूम कि इसके बारे में क्या राय मौजूद है, मसलन पाकिस्तान, हिंदुस्तान या मसलन वेस्ट के अंदर क्या राय मौजूद है मुफक्किरीन की। लेकिन ईरान के जो मुफक्किरीन हैं यहां पर जिन्होंने इल्म कलाम जदीद के अंदर काम किया है उनमें दो राय मौजूद हैं। बाज कायल हैं कि इल्म कलाम जदीद बिल्कुल अलग इल्म है, इल्म कलाम कदीम जो है वो एक अलग इल्म है। इल्म कलाम कदीम क्या ताबीर है, क्या क्यों कह रहा हूं ये, यानी वो कलाम के जो अभी तक मौजूद रहा है چاہے وہ مکتب اہل سنت کی طرف سے کلامی کتب موجود ہوں یا مکتب تشیع کی طرف سے کلامی کتب موجود ہوں، اس کو ہم علم کلام قدیم کے نام سے آج کل یاد کرتے ہیں. اور جو آج کے زمانے کو مد نظر رکھ کر کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ علم کلام جدید کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہے، کہ جس پہ بھی بحث ہو رہی ہے. تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ کلام جدید اور کلام قدیم دو الگ علم ہیں، لیکن بعض بلکہ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ کلام قدیم اور کلام جدید میں کوئی مکمل جدائی نہیں پائی جاتی، یعنی حقیقت میں یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، وہ بھی علم کلام ہے، یہ بھی علم کلام ہے. درست ہے؟ ماہیت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق موجود نہیں ہے. درست ہے؟ یہ دو رائے موجود ہیں اور ان کے اپنے اپنے قائلین موجود ہیں، کہ میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، چونکہ عملی ثمرہ بھی اس کا فعلاً ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے. میں فقط آشنائی کے لیے کہ یہ بحثیں موجود ہیں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے مختصر طور پہ، اور مزید تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ذہن بن جائے، اگر آپ مطالعات کرتے ہیں مختلف کتابوں کے جا کے تو آسانی ہو جائے ان کو مطالعہ کرنا. جو قائل ہیں کہ علم کلام جدید اور علم کلام قدیم کے اندر بالکل تفاوت موجود ہے، جدائی موجود ہے، ماہیت کے اعتبار سے بالکل جدا ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ علم کلام جدید کا موضوع، علم کلام جدید کا جو کی روش جو ہے، علم کلام جدید کے جو مسائل ہیں وہ بالکل فرق کرتے ہیں ان موضوعات سے، ان مسائل سے، ان روشوں سے کہ جس سے علم کلام قدیم جو ہے وہ استفادہ کرتا تھا. پہلے علم کلام جو ہے وہ فقط عقلی اور نقلی روش سے استفادہ کرتا تھا، لیکن آج جو علم کلام ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم کلام جدید کہہ رہے ہیں، اس کی روش میں فرق آ گیا ہے، وہ تجربے سے بھی استفادہ کر رہا ہے، وہ شہود سے بھی استفادہ کر رہا ہے، تو لہذا فرق ہے. مسائل میں اختلاف آ گیا ہے ان علماء کے نزدیک. پہلے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو علم کلام میں مسائل بیان ہوتے تھے وہ والے مسائل تھے کہ جو واقعے کی طرف ناظر ہیں. مثلا کہا جاتا ہے خدا ہے، قیامت ہے، نبوت ہے، مثلا ایسے مسائل ڈسکس ہوتے تھے اور ہوتے ہیں کلام قدیم کے اندر، کہ جو واقعے کے مطابق ہیں، واقعے کی طرف ناظر ہیں. درست ہے؟ یعنی یہ مسائل واقع تک پہنچاتے ہیں، ایک حقیقت کو کشف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کلام جدید کے اندر اب ایسے مسائل بھی آ گئے ہیں کہ جو واقع کی طرف ناظر نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں، وہ اقدار سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا ویلیوز کو بیان کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ارزشی مسائل ہیں، اقدار کے متعلق مسائل ہیں، ویلیوز جس کے اندر بیان کی گئی ہیں جن مسائل کے اندر، اس میں واقع کشف نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں عمل کرنے کو کہا جا رہا ہوتا ہے. درست ہے؟ تو لہذا کہتے ہیں کہ آج علم کلام جدید کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایسے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں اور موجود ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں باقاعدہ، لیکن علم کلام قدیم کے اندر فقط وہ مسائل تھے کہ جو واقع سے متعلق تھے، اس کے علاوہ مسائل اس میں موجود نہیں تھے. بس مسائل میں بھی فرق موجود ہے اور موضوعات میں بھی فرق آ گیا ہے. پہلے خدا، نبی، قیامت، نبوت، ان تمام سے بحث ہوا کرتی تھی، یہ عقائد دینی موضوع ہوتے تھے، لیکن آج تجربہ دینی بھی موضوعات میں شامل ہو گیا ہے، کہ تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے اس کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات ہیں کہ جو کلام جدید میں آ گئے ہیں. تو لہٰذا ان مختصر دلائل کی بنیاد پر کہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ مختلف آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں، مختلف کتابیں لکھی جا چکی ہیں کلام جدید اور کلام قدیم کے اندر کیا رائے موجود ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، کہ آپ ان کی طرف اگر رجوع کریں گے تو تفصیل آپ کو وہاں پر مل جائے گی. لیکن جو علماء قائل ہیں کہ علم کلام جدید علم کلام قدیم ہی کا تسلسل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ماہوی اور بنیادی جو ہے فرق نہیں پایا جاتا، ان کے دلائل یہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت علم کلام جدید کی روش فرق کرتی ہے علم کلام قدیم کے ساتھ. تو ان بزرگوار کا جواب یہ ہے، بزرگوں کا جواب یہ ہے کہ ہم علم الکلام کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ علم الکلام کی کوئی خاص معین روش نہیں ہے، اس نے مسائل کی نوعیت کو دیکھ کر روش کا انتخاب کرنا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج علم کلام جدید میں تجربے سے استفادہ ہو رہا ہے، شہود سے استفادہ ہو رہا ہے، تو کلام قدیم کب کہہ رہا تھا کہ میں فقط جو ہوں خاص قسم کی روش سے استفادہ کروں گا، اس کے علاوہ نہیں؟ جیسا کہ فلسفہ ہے، فلسفے میں جا کر اگر آپ تجربے سے استفادہ کریں، فلسفے میں اگر آپ شہود سے استفادہ کریں، تو شاید وہاں پر غلطی شمار ہو. لیکن علم کلام کی روش تو کھلی روش تھی، تو لہذا اس اعتبار سے بھی آپ کی بات درست نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ علم الکلام کے اندر پہلے ایسے مسائل ذکر تھے کہ جو واقعے کی طرف ناظر تھے، اور آج جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں وہ ویلیوز کے ساتھ مربوط ہیں، اقدار کے ساتھ مربوط ہیں، ارزشوں کے ساتھ مربوط ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا علم ناقص شاید رہا ہے. اگر آپ علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر حسن و کب کے اوپر گفتگو تفصیلی موجود ہے، اور حسن و کب کی جو بحث ہے وہ ارزشی اقدار سے متعلق بحث ہے، ویلیوز سے مربوط بحث ہے. اور اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں بحثیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ بھی کیا ہے؟ ارزشی بحث ہے، ویلیوز سے مربوط بحث ہے. بس یہ کہنا کہ علم الکلام پہلے فقط واقعے سے متعلق مسائل سے بحث کرتا تھا، اور آج کا علم کلام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ویلیوز سے مربوط بحثیں بھی جو ہے وہ شامل کر رہا ہے، حقوق سے متعلق بھی بحثوں کو شامل کر رہا ہے، تو یہ بات اس کو جدا نہیں کر رہی، چونکہ علم کلام میں وہاں بھی موجود ہیں اس قسم کے، اور موضوعات کے حوالے سے جو بات کی ہے تو یہ بھی بات درست نہیں ہے. تجربہ دینی کا جو ایک موضوع آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی وحی کے ساتھ مرتبط ہے، اور وحی جو ہے وہ علم الکلام کے موضوعات میں شامل ہے، اور اسی کا دفاع کرنا ہے علم الکلام نے. بس ان دلائل کی بنیاد پر، اور اس کے علاوہ بھی مزید تفصیلی مطالب جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ بزرگ جو ہیں قائل ہیں اس بات کے، یہ علماء قائل ہیں کہ علم الکلام قدیم کے اندر اور علم کلام جدید کے اندر کوئی ماہوی کوئی بنیادی و اساسی فرق نہیں ہے، بلکہ کلام جدید کلام قدیم ہی کا تسلسل ہے. درست ہے؟ تو لہذا یہ ایک بحث تھی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی. اس بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم نے یہ رائے، اکثر علماء کی رائے کا انتخاب کیا کہ جو قائل ہیں کہ علم کلام جدید اور علم کلام قدیم کے اندر کوئی زیادہ اور بنیادی فرق نہیں ہے، اس کو اگر مان لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو ہم ایک تعبیر استعمال کر رہے ہیں کہ علم کلام جدید، تو یہ جدید کی جو صفت ہے یہ صفت خود کلام کی نہیں ہے پھر، بلکہ کس کی ہے؟ مسائل کی ہے. حقیقت میں پھر یوں تعبیر ہوگی کہ علم کلام جدید نہیں بلکہ مسائل جدید کلامی. اس نظریے کے قائلین کے لیے پھر دقیق تعبیر جو ہے وہ یہ بن جائے گی، اور بعض علماء نے یہ تعبیر استعمال بھی کیا، جیسے जनाब उस्ताद खुसरो पना की अगर आप किताब को देखते हैं जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उन्होंने उन्वान दिया हुआ है मसाइल जदीद कलामी। दोबारा अमली समरा इतना ज्यादा नहीं है कि आप कायल हों कि इल्म कलाम कदीम और इल्म कलाम जदीद में बुनियादी फर्क है या फर्क नहीं है। एक इल्मी बहस है, एक हद तक जरूरी भी है कि हम अपने इस बहस में इससे ज्यादा इसमें वारिद नहीं होते। एक छोटा सा एक मतलब और अर्ज करके हम इस मुकदमाती बहस को खत्म करते हैं, वो यह कि कलाम जदीद की ताबीर कहां से शुरू हुई और किसने इस्तेमाल की है। तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहले जिसने इल्म कलाम जदीद की ताबीर को इस्तेमाल किया है और फिर उसके नाम पर किताब भी लिखी है, वो है हमारे बरे सगीर के एक आलिम, अहले सुन्नत के मकतब से ताल्लुक रखने वाले मौलाना शिबली नुमानी ने इस्तेमाल किया है। उनकी बकायदा पूरी एक किताब है इल्म कलाम जदीद के नाम से। और सर सैयद अहमद खान ने भी अपनी एक तकरीर के अंदर, के जो मेरे पास जो तारीख लिखी है वो कमरी के अंदर है, आज क्या कमरी चल रहा है 1441 है, सर सैयद ने तकरीबन 1286 के अंदर कमरी में, 1286 कमरी के अंदर, के जो आज 1441 है, 1286 के अंदर तकरीर के अंदर ये जुमले अदा किए थे कि आज हम कलाम जदीद की जरूरत को महसूस कर रहे हैं, हमें कलाम जदीद की जरूरत है कि जिसके जरिए हम जदीद तालीमात के जो उस दौर में राइज थी उसके बारे में फैसला कर सकें कि ये तालीमात बातिल हैं या इस्लामी ईमान के मराते पर तत्बीक करती हैं, तो हमें इल्म कलाम जदीद की जरूरत है। तो बस इल्म कलाम जदीद की जो ताबीर है सबसे पहले बरे सगीर के उलमा ने इस्तेमाल की है, जिनमें सर सैयद अहमद खान शामिल हैं और जिनमें मौलाना शिबली नुमानी शामिल हैं। और जब हम ईरान की सरजमीन पर आकर देखते हैं तो सबसे पहले जिसने इस ताबीर को इस्तेमाल भी किया और फिर इसके मुताबिक अकायद को बयान भी किया, वो जनाब शहीद मुर्तजा मुताहरी हैं, कि जिनको ईरान के अंदर मुअस्सिसे इल्म कलाम जदीद के नाम से याद किया जाता है और आज उनकी किताबें इस बात की गवाह भी हैं कि शहीद मुताहरी रहमतुल्ला अलैह ने अपने जमाने के जितने भी चैलेंज थे और दीन के खिलाफ जदीद मसाइल सामने जो आए हुए थे उन सब को बड़े आसान तरीके से जवाब दिया और आज वो किताबी शक्ल में हमारे हाथ में मौजूद भी हैं। और फिर कलाम जदीद का जब तआरुफ इस्तेला का हो गया और फिर राइज हो गई तो अब बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास कलाम जदीद की किताबें भी मौजूद हैं और कलाम जदीद के ऊपर, उसके मसाइल के ऊपर आर्टिकल्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, मजल्ले यहां पर जर्नल जो है वो मौजूद हैं जिनसे इस्तेफादा किया जा सकता है और तुल्लाबे अजीज उससे इस्तेफादा करते भी हैं। ये था इसका मुख्तसर सा तारीखचा के जो आपकी खिदमत में बयान किया है। कलाम जदीद के अंदर कौन सी अहम किताबों का आप मुताला करेंगे? एक सवाल जो ज्यादा पूछा जाता है वो ये है, कलाम जदीद के अंदर अभी तक जो मेरे मुताले में गुजरी है कि उर्दू तर्जमा हुआ है उसका, वो है कलाम जदीद के नाम से जो कि जनाब हसन यूसुफियान ने लिखी है, कि आज ईरान के अंदर मुख्तलिफ मदारिस और यूनिवर्सिटीज के अंदर ये निसाबी तौर पर शामिल है उसमें, कि एक इंडियन तालिबे इल्म ने एमफिल के थीसिस के अंदर इसका तर्जुमा किया है और पीडीएफ में ये दस्तियाब भी है। कोशिश करेंगे, पहले भी मैंने इसको अपने मुख्तलिफ चैनलों के जरिए इसको नशर किया है, दोबारा जो है इसको नशर करेंगे और जो उर्दू जानते हैं, फारसी और عربی نہیں جانتے تو وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکیں گے. اور اس کتاب کو میں نے آڈیو میں پہلے تقریباً 34 لیکچر میں اس کو تدریس کیا ہوا ہے اور وہ نیٹ پر دستیاب بھی ہیں اس کے لیکچر. اس کے علاوہ جو کتابیں, اس کے علاوہ اردو میں ترجمے کو میں نہیں جانتا کہ علم کلام جدید میں اور کتنی کتابوں کے ترجمے ہو چکے. ہاں, شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تقریباً آپ یوں سمجھے وہ کلام جدید ہی کے موضوعات ہیں. تو جو کلام جدید کے مباحث جو اب ہم شروع کریں گے بعد میں جا کر, تو اسی بحث کے اندر شہید مطہری کی کتاب تلاش کر کے اس میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. یہ اردو میں دستیاب ہیں چونکہ بہت ساری کتابیں شہید مطہری کی ترجمہ ہو چکی ہیں. آپ دوستوں کے لیے کہ جو فارسی سے آشنا ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں, اس میں جناب استاد عبدالحسین خسرو پناہ کی جو کتابیں ہیں کلام جدید کے اوپر, ان سب سے استفادہ کریں. مختلف ناموں سے ہیں, کلام جدید کے نام سے بھی ہے, کلام جدید نوین کے نام سے میرے خیال میں ہے, مسائل جدید کلامی کے نام سے بھی ہے. تو لائبریری میں دستیاب ہیں, لائبریری سے استفادہ کریں, اور اگر خریدنے کی گنجائش ہو تو خرید بھی سکتے ہیں. تو ان کتابوں سے ضرور استفادہ کریں, چونکہ یہاں پر جو مسائل بیان کیے جائیں گے کلام جدید کے عنوان سے وہ تقریباً ان کی کتابوں سے بھی حاصل کیے ہوں گے وہ مطالب, اور ان کو یہاں پر بیان کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ آیت اللہ مصباح نے اگرچہ کلام جدید کے عنوان سے کوئی کتاب نہیں رکھی, لیکن ان کی بعض کتابیں جو ہیں وہ تقریباً کلام جدید ہی کے موضوعات میں آتی ہیں, جہاں پر انہوں نے دین کے اوپر ہونے والے جدید اعتراضات کا جواب دیا ہوا ہے. ان کتابوں کو آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ایک کلام جدید کے عنوان سے کتاب موجود ہے جستاری در کلام جدید, کے جو مؤلفین کے ایک مجموعے نے لکھی ہے, بہترین کتابوں میں سے ہے, اس کو حتماً استفادہ کریں. جناب علی ربانی گلپیغانی جو کہ علم کلام کے ماہر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں, ان کی کلام جدید کے اوپر کتاب موجود ہے, ان سے استفادہ کریں حتماً. اور اس کے علاوہ ہادی صادقی ایک عالم ہیں, درآمدی بر علم کلام جدید کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے, ان سے استفادہ کریں اور ان سے استفادہ بھی ہوگا. یعنی یہ مجموعاً کتابیں ہیں, اور انہی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو مزید کتابوں کا تعارف بھی ہو جائے گا, اور بہت سارے مجلے اور آرٹیکلز موجود ہیں ہر ہر مسئلے کے اوپر کہ آپ ان مجلے و آرٹیکل سے بھی جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. باقی مطالب انشاءاللہ اگر کوئی مقدماتی رہ گئے تو اگلے درس میں بیان کریں گے, نہیں تو اصل بحث کی طرف وارد ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا اہم ترین مسئلہ ہمیں پہلے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. Allah'a emanet.